دينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روح میں جو نبی روح ہے، مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور اس سلسلے میں شروع میں سورہ حجرات کی تین آیتوں کا ترجمہ اردو میں تحریر فرمایا ہے، وہ پڑھ کر میں سناتا ہوں، پھر جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے انشاءاللہ تعالی اس کا خلاصہ تشریح کے ساتھ عرض کروں گا. ارشاد باری تعالی ہے، ایمان والے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. یہ ترجمہ ہے انما المؤمنون اخوا کا. اس کے بعد قرآن شریف میں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. یہ اس ایک آیت کا ترجمہ ہے. دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے. پھر آگے ارشاد ہے ولا نساؤں من نسائیں، نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے جس سے دوسرے کی تحقیر ہو. عسى ان یکونوا خیرا منہم, کیا عجب ہے کہ جن پر وہ عورتیں ہنستی ہیں وہ ان ہنسنے والیوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم, اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو. ولا تنابزوا بالالقاب, اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو. یہ دوسری آیت کا ترجمہ ہے. تیسری آیت کا ترجمہ یہ ہے, آگے ارشاد فرمایا, اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا, اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے. یہ تینوں آیتیں سورہ حجرات کی ہیں جن کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا ہے. اور ان آیات میں اللہ تعالی نے معاشرت کے آداب بیان فرمائے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق ارشاد فرمائے ہیں. معاشرت کہتے ہیں رہنے سہنے کو. انسان ایسا حیوان ہے کہ جہاں بھی رہتا ہے یہ آپس میں مل جل کر رہتا ہے. یہ نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے دور کہیں رہتا ہو اور آپس میں ملنا جلنا, آنا جانا, بولنا چالنا پسند نہ کرتا ہو. جیسے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں. کسی کو دیکھنا, کس کے پاس جانا آنا گوارا نہیں کرتے. لیکن انسان ایسا حیوان ہے کہ ایک دوسرے سے انسیت رکھتا ہے, ایک دوسرے سے محبت رکھتا ہے, ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے, ایک دوسرے سے مل جل کر رہتا ہے. اس کے بغیر اس کی زندگی گزر نہیں سکتی. اپنے سارے کام اکیلا نہیں کر سکتا, سب مل کر ایک دوسرے کام کرتے ہیں اور انجام دیتے ہیں تو سب کے کام نکل آتے ہیں, اس سب کے کام ہو جاتے ہیں. اور جب یہ مل جل کر رہتا ہے تو پھر اس کے دوسروں پر حقوق ہیں, دوسرے کے اس کے اوپر حقوق ہیں, دونوں کے ایک دوسرے پر حق ہے. جیسے میاں بیوی ہیں تو بیوی کے شوہر پر, شوہر کی بیوی پر حقوق ہیں. ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی اولاد پر, اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہیں. بہن بھائی ہیں تو ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. دوست احباب ہیں تو ان کے بھی ایک دوسرے پر حقوق ہیں. خاندان و برادری والے ہیں تو ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. کسی کے پڑوس میں رہ رہا ہے یا کسی مشترکہ مکان کے اندر دوسروں کے ساتھ رہ رہا ہے تو وہاں ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. اور یہ سارے حقوق شریعت کے اندر بتائے گئے ہیں, بیان کیے گئے ہیں, اور یہ سارے بندوں کے حقوق ہیں. اور بندوں کے حقوق ادا کرنا ضروری, اور ایک دوسرے کے حق تلفی، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی، ایک دوسرے پر ظلم ناجائز ہے. اور ہر مسلمان مرد عورت کو اس طرح رہنا چاہیے کہ اس سے ایک دوسرے کو راحت ملے، اور راحت ملے گی جب ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوں گے. اور کم از کم اتنا تو ضرور ہی اہتمام کرے کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو ناحق تکلیف نہ پہنچے. ان آیات میں بھی اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے کچھ حقوق بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ میں انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں. ان حقوق کے ادا کرنے سے اور ایسے دوسرے حقوق ادا کرنے سے ایک دوسرے کو راحت ملتی، سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس دنیا ہی میں حیات طیبہ عطا فرما دیتے ہیں. اور یہی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور ہماری ساری مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں کا حل ہے. اور ان حقوق کو ادا نہ کرنے سے دلوں میں فرق آتا ہے، جس سے نہ اتفاقی ہوتی، قطع تعلقی ہوتی، بھائی بھائی کے مخالف ہو جاتا ہے، بھائی بھائی ایک دوسرے سے بولنا ترک کر دیتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، گھروں کے اندر جھگڑے اور لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں زندگی اجیرن بن جاتی ہے، زندگی پریشانیوں کا مجموعہ بن جاتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں رہتا، عزت نہیں رہتی، راحت نہیں رہتی، عافیت نہیں رہتی. تو معاشرہ جو ہے یہ دین کا اہم شعبہ ہے، اس لیے ان باتوں کو بہت ہی دھیان اور توجہ سے سن کر ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ان آیات میں اللہ پاک نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ سب مسلمان اور سارے ایماندار آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیرخواہ ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، اور اس کی خیرخواہی چاہتا ہے، اس کی ہمدردی چاہتا ہے. تو سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، ان سب کا تعلق آپس میں ایسا ہونا چاہیے. اور حدیث شریف میں اس کی وضاحت کے لیے دو مثالیں بیان کی گئی ہیں. ایک حدیث میں تو یہ مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، اور عمارت یہ ہوتا ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ پر، ایک بلاک پر دوسرا بلاک رکھ کر کے دیواریں بنائی جاتی ہیں، اسی میں پھر کمرے بنتے ہیں، اسی میں باورچی خانہ بنتا ہے، اسی میں بیت الخلاء بنتا ہے، اسی کے اندر بیٹھک بنتی ہے، اسی کے اندر تمام ضروریات بنتی ہیں. تو ان تمام اینٹوں کے اور بلاکوں کے مجموعے کو عمارت کہتے ہیں. اب اگر یہ بلاک اور اینٹیں ٹھیک ٹھیک اپنے جگہ پر لگائی گئی ہیں تو عمارت خوبصورت اور مضبوط ہوگی, ٹیڑھی میڑھی, الٹی سیدھی, آگے پیچھے, نقشے سے ہٹ کر اگر لگائی جائیں گی یا کہیں لگائی کہیں نہیں لگائی, عمارت کمزور ہوگی, بدنما ہوگی, تکلیف دہ ہوگی اور گرنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. لہذا سارے مسلمانوں کو اور ایک جیسا ہونا چاہیے, سب میں اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے, تب تو مسلمان عمارت کی طرح مضبوط اور محفوظ اور آرام میں ہوں گے. اور اگر ان میں آپس میں اختلاف ہوگا, یہ خدا نخواستہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے, ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, تو وہ ایسی عمارت ہے جیسے کہ بے ڈھنگی عمارت کسی نے بنا دی ہو کہ دیواریں بھی ٹیڑھی جا رہی ہیں, اینٹیں بھی آگے پیچھے نکل رہی ہیں, بلاک بھی تکے بے تکے لگے ہوئے ہیں, اس کا نتیجہ یہ کہ وہ عمارت کمزور ہوگی اور اس کے اندر رہنا بھی مشکل ہوگا, اس سے راحت نہیں ملے گی. ایسی جب مسلمان ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں گے, ذلیل سمجھیں گے, کسی کو برا سمجھیں گے, کسی کو چھوٹا سمجھیں گے, کسی کو فقیر ہونے کی بنا پر ذلیل سمجھیں گے, کسی کو امیر ہونے کی بنا پر عزت دیں گے, تو بھائی یہ کمزور عمارت کی طرح ہوگی. جیسے کمزور عمارت کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی اہمیت نہیں, کوئی بڑی قیمت نہیں ہے, ایسے مسلمان بھی بے قیمت ہوں گے اور کمزور ہوں گے اور ان کی کوئی طاقت نہیں ہوگی, ان کی کوئی قوت نہیں ہوگی. جیسے کہ آج کل مسلمانوں کا حال ہے اور ایمانداروں کا حال ہے کہ تھوڑی تعداد میں ہیں, اس کے باوجود ان کا رعب, ان کا دبدبہ, ان کی ہیبت ختم ہو گئی ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ کوئی کسی سے لڑ رہا ہے, کوئی کسی سے جھگڑ رہا ہے, کسی کسی سے نا اتفاقی, آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے, نا اتفاقی کے وبال میں ہم گرفتار ہیں, جس کے نتیجے میں یہ ساری آفت و مصیبت ہم پر آئی ہوئی, غیر مسلم ہم پر مسلط ہیں اور ہم پر حاوی ہیں. لہذا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا اکرام کرے, احترام کرے, ادب کرے اور آپس میں جہاں تک ہو سکے اتفاق اور اتحاد سے رہنے کا اہتمام کرے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں, ان کو درگزر سے کام لے. اور ایک حدیث میں دوسری مثال بتائی گئی ہے کہ مسلمان سب ایسے ہیں جیسے کہ ایک جسم, ہم سب کا الگ الگ ایک ایک جسم ہے, اسی میں سر ہے, اسی میں آنکھیں, اسی میں کان ہے, اسی میں ناک ہے, اسی میں منہ ہے, اسی میں سینہ ہے, اسی میں کمر ہے, پیٹ ہے, پیٹھ ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے. اس ایک جسم کا حال یہ ہے کہ سر میں درد ہوگا تو سارا جسم بے چین ہوگا, گردے میں درد ہوگا تو سارا جسم تڑپے گا, پیٹ میں درد ہوگا تو سارا جسم بے قرار ہو جائے گا, کہیں سے زخم ہو جائے گا تو سارا جسم بے چین اور بے قرار ہو جائے گا. تو جیسے ایک جسم میں ایک عضو کے اندر تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے, بس یہی حال ہمارا ہونا چاہیے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. لہذا اگر کسی شہر میں, کسی ملک میں مسلمانوں پر کوئی آفت آ گئی ہے, کوئی مصیبت آ گئی ہے, تو دوسرے خطے کے مسلمانوں کو بھی ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. جیسے حال ہی میں بارشوں کے نتیجے میں اندرون سندھ سخت تباہی ہوئی ہے, لاکھوں مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے, اور اب تک بھی بہت سے مسلمانوں کے گھر پانی میں ڈوبے ہوئے, اور اب تک بھی بیچارے وہ سڑک کے کنارے اپنے بچوں کو, اپنے بچے کچے سامان کو, جانوروں کو لے کر بیٹھے ہوئے. ہمارا حال یہ کہ جب شروع شروع میں ان کی خبریں سنی, ان کے حالات سنے تو دل دکھا, اس کے بعد آپ سب بھول بھال گئے. اور الحمدللہ بعض مسلمان الحمدللہ اب بھی برابر ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو راشن وغیرہ پہنچا رہے ہیں. جو پہنچا رہے ہیں ان کے دل میں درد ہے, ان کو اپنے بھائیوں کی تکلیف کا احساس ہے. اگر یہی احساس ہر مسلمان کو ہو جائے اور ہم سب کو ہو جائے تو پھر جناب ان کی تکلیف ذرا سی دیر میں ختم ہو جائے, کیونکہ سبھی مسلمان پھر ان کی امداد کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کی مصیبت دور ہو جائے گی, تکلیف ختم ہو جائے گی. ہمارے ایمان میں کمی ہے, ہمارے اعمال میں کمی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں ان کی تکلیف کا جیسا احساس ہونا چاہیے ویسا نہیں. ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, اس لیے دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف آئے, کوئی پریشانی آئے, تو دوسرے حصے کے مسلمانوں کو ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. ایسی اپنے شہر میں, اپنے محلے میں, قرب جوار میں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی کسی خدا نخواستہ حادثے سانے میں کا شکار ہے, تو اس کی اس تکلیف کا ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے. لیکن آج کل دیکھو کیا حال ہے کہ پڑوسی کی خبر نہیں کون ہے, انہیں گھر میں ڈاکہ پڑ رہا ہے, ڈاکو آ رہے ہیں, تو دوسرے مسلمانوں کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور پتہ بھی چلا تو بس وہ تو اپنے کام سے کام, وہ جس کے پاس گزر رہی ہے بس گزر رہی. یہ بے حسی ہے, یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے تکلیف کا احساس نہ کرنا ہے, اس سے بھی منع کیا گیا. جب مسلمان بھائی بھائی ہیں تو مسلمان بھائی بھائی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ایک جسم کے اندر کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایسے ہی جب ایک مسلمان کو جو ہمارے پڑوس میں ہو, ہمارے قریب میں ہو, تو جس قدر بھی ہم اس کی تکلیف میں ہاتھ بٹا سکیں بٹانا چاہیے. جان لگانے کی ضرورت ہو جان لگائے, مال لگانے کی ضرورت ہو مال لگائے, اور کچھ نہیں تو تسلی تشفی کر دیں اور اس کے لیے دعائیں کر دیں. تو ان دو مثالوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں, یعنی ایک عمارت کی طرح ہے یا ایک جسم کی طرح ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جب سب مسلمان بھائی بھائی ہیں لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا جائے, اپنے دو مسلمانوں کے اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. کبھی کبھی آپس میں مسلمانوں کے درمیان جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, لڑائی بھی ہو جاتی ہے, نا اتفاقی بھی ہو جاتی ہے, قطع تعلقی بھی ہو جاتی ہے. تو اس قطع تعلقی کو, نا اتفاقی کو اور آپس کے لڑائی جھگڑے کو گوارا نہیں کرنا چاہیے. کبھی لڑائی ہو رہی تو ہونے تو ہمیں اس سے کیا واسطہ, جھگڑا ہوتا ہے تو ہونے تو ہمیں اس سے کیا کرنا, نہیں. ہمارے اختیار میں جس قدر ہے, ہمارے اختیار میں جس قدر ہے, اس اختیار کو استعمال کر کے ان میں صلح صفائی کی کوشش کرنی چاہیے. دو آدمیوں کے درمیان یا دو سے زیادہ آدمیوں کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان یا دو جماعتوں کے درمیان یا دو مسلمانوں کے درمیان اگر نا اتفاقی ہو گئی ہے اور لڑائی ہو گئی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کو بڑھانے سے تو بالکل ہی بچنا چاہیے اور اس کو برقرار رکھنے سے ہی بچنا چاہیے. وجہ اسی ہے کہ نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں. وہ برابر یہ کوشش کریں کہ یہ لڑائی اور بڑھے, یہ جھگڑا اور بڑھے, نا اتفاقی میں اور اضافہ ہو. اس میں اضافہ ہونے کا نقصان ہی ہوگا کہ بعض مرتبہ قتل و غارت گری کی نوبت آ جاتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, اپنے ماحول میں, اپنے قرب و جوار میں ہم یہی بات دیکھتے کہ ایک جماعت دوسرے جماعت کے افراد کو چن چن کر قتل کر دیتی. لوٹ مار تک کی نوبت آتی ہے تو نہ جان محفوظ, نہ مال محفوظ, نہ عزت محفوظ, نہ آبرو محفوظ. یہ اس لڑائی کا یہ سنگین نتیجہ ہے. اگر انہیں صلح کرا دی جاتی تو اس کی نوبت ہی نہ آتی. اور صلح ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کرا سکتا ہے, کیونکہ صلح کیا معنی ہے, دونوں کو سمجھانا اور سمجھا کر کے ان کی آپس کی لڑائی جھگڑے کو دور کر دینا. بس ایک بات صلح کے اندر ضروری ہے کہ صلح بھی انصاف کے ساتھ ہو, شریعت کے مطابق ہو, اس میں کسی کی بیجا طرفداری نہ ہو, ناحق کسی کی حمایت نہ ہو. یہ ہمارا قوم کا ہے, یہ ہماری برادری کا ہے, یہ تو ہمارا خاندان کا ہے, یہ تو میرا سا کا بھائی ہے, غلط بھی ہے تو میں تو اس کی حمایت ہی کروں گا. صلح نہیں ہوگی, لڑائی پکی ہے. جس کا قصور ہو اس کو کہو کہ بھائی تم اپنے قصور کو مانو اور اس کو دور کرو. عدل و انصاف صلح کے اندر بھی ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا جائز ہے سوائے اس کے کہ حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے. یعنی جس صلح کے اندر حلال کو حرام کر دیا جائے گا یا حرام کو حلال کر دیا جائے گا وہ ناجائز ہوگی صلح, وہ صحیح نہیں, اس سے بچنا ضروری ہے. تمہارا صلح جو ہے عام مسلمان بھی کرا سکتے ہیں, اور بعض خاندانوں میں باقاعدہ اس کا ایک نظام ہوتا ہے اور اس میں آپس میں فریقین کو بلا کر کے سمجھایا جاتا ہے اور ان کو سمجھا کر کے ان میں صلح صفائی کرائی جاتی ہے. لیکن بیشتر برادریوں اور خاندانوں میں اس کا طریقہ کار خلاف شرع ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہاں کی وہ صلح صفائی جو ہوتی ہے بس وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی, فائدہ مند نہیں ہوتی. لہذا صلح صفائی کرانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے, لیکن ہو شرع کے مطابق. اور اس کا طریقہ یہ کہ پہلے معلوم کر لو, معلوم کر کے صلح صفائی کرا دو, علماء سے, اہل فتویٰ حضرات سے ساری صورت حال بتا کر معلوم کر لو, معلوم کر کے ان کے درمیان صلح صفائی کرا دو. فیصلہ کرنا ہر ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے, دو فریق کے بیچ میں بیٹھ کر کے آپ فیصلہ کریں, کوئی آپ ثالث بن جائیں اور پھر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں, یہ ہر آدمی کے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ تحکیم کہلاتی ہے اور شریعت میں اس کے بھی احکام ہیں, اس کے بھی آداب ہیں, مگر اس کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی. اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کون مدعی ہے, کون مدعا لے, اور کس چیز کا دعویٰ ہے. پھر مدعی کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنے دعوے کو گواہوں سے ثابت کرے. پھر گواہوں کی بھی کچھ شرطیں, اس میں بڑی تفصیلات ہیں, اور گواہ نہ ہو تو پھر مدعی سے قسم کھلوائی جائے گی. قسم کے اندر بہت سے احکام ہیں. اس کے بعد کہیں جا کر کے پھر فیصلہ ہوتا ہے. تو فیصلہ دو فریق کے درمیان فیصلہ کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں. اور سلح میں تو خالی سمجھانا ہوتا ہے، پیار سے محبت سے سمجھا دو بھائی تمہاری بھائی یہ غلطی، بھائی تم اپنی غلطی کو دور کرو، آئندہ مت کرنا، بھائی تمہارے پر ذاتی ہوئی، بھائی تم اس سے اپنی معافی مانگ لو، اور بھائی آپس میں مل جل کر کے رہو، محبت سے رہو. تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ مسلمانوں میں اگر کبھی آپس میں نا اتفاقی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، تاکہ جو آپس میں لڑائی ہو گئی ہے اور جھگڑا ہو گیا ہے، نا اتفاقی ہو گئی ہے، ختم ہو. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہ واتقوا اللہ اس لیے فرمایا کہ بعض مرتبہ جو صلح کرانے والا ہوتا ہے، دو فریق کے درمیان صلح کرانے کے لیے آیا ہے یا بیٹھا ہے، بعض اس میں غرور پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ واہ میں تو اتنا بڑا ہو گیا، میں تو اتنا اچھا ہو گیا، مجھے تو یہ عزت ہو گئی اور مجھے تو یہ مقام مل گیا کہ آج میں ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے بیٹھا ہوں. یا بعض مرتبہ وہ صلح خلاف شرع کرواتا ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ حرام کو حلال، حلال کو حلال، کو حلال کو حرام کر دے. صلح کے اندر تو شریعت کے حکام کی تابے داری ضروری ہے، تب تو وہ صلح صلح ہے، ورنہ تو وہ صلح نہیں ہے. ایسی صلح آپ دیکھتے ہیں، ایسی جو جہاں ایسی صلح ہوتی وہ بس ہوائی صلح ہوتی، وقتی طور پر تو دونوں کے سینے ملوا دیے لیکن دل تو ملے ہی نہیں. دل تو جب ملیں گے جب صحیح صلح ہوگی. فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، نہ تو جن کے درمیان صلح کرا رہے ہو ان کو حقیر سمجھو، نہ ان کو ذلیل سمجھو، نہ ان کو اپنے سے کمتر سمجھو، ان سے اپنے آپ کو بہتر مت سمجھو، اور نہ صلح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، صحیح سے صلح کراؤ، شریعت کے مطابق صلح کراؤ، عدل و انصاف سے کام لو. اس لیے واتقوا اللہ فرمایا کہ صلح کرانے میں احکام شرع کے پابند رہو. یہ نہیں اپنی مرضی سے جو چاہے کر دو، جیسے بعض خاندانوں میں بعض برادریوں میں ہوتا ہے کہ وہ صلح کرانے میں جرمانہ لگا دیتے کہ 5 لاکھ روپے تمہیں دینے ہوں گے، یہ 10 لاکھ روپے تمہارے اوپر جرمانہ ہے. یا مشہور ہے کہ وہ گائے لے کر جائیں گے اور چودھری صاحب کے گھر میں جا کر کے ذبح کریں گے، جب تک بکرا ذبح نہیں ہوگا اور دمبا ذبح نہ ہوگا وہ بات ہی نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر وہ فیس بھی بڑی تگڑی لیتے ہیں کہ اتنے لاکھ روپے ہم لیں گے تب ہم تمہارے درمیان صلح کرائیں گے. یہ سب ناجائز طریقے ہیں، تو ناجائز طریقہ اختیار نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. جو شریعت کا طریقہ ہے آپس میں صلح کرانے کا، انصاف سے کام لینے کا، عدل و مساوات سے کام لینے کا، ویسے کرو، نہ کسی کی طرف داری کرو، نہ کسی طرف جھکو، نہ کسی کی طرف مائل ہو جاؤ. حق پر اگر ہمارا دشمن ہے تب بھی اس کی حمایت کرو، غلط کام ہمارے بھائی نے کیا ہے تو اس کی مذمت کرو. یہ ہے. پھر آخر فرمان لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے صحیح صحیح صلح کراؤ گے اور اختلافات کو دور کرنے کا اہتمام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں گے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے اس کا بیڑا پار ہے. اللہ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے سارے کام ہوں گے، دنیا کے بھی کام انہی کے فضل سے بنتے ہیں اور آخرت میں بھی سارے کام اور ساری بگڑی انہی کے فضل سے ہوگی، فضل سے دور ہوگی اور بنے گی. اس لیے فرمایا تم شاید تم پر رحم کیا جائے. تو اس آیت میں سب سے پہلے بتایا سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ اگر کبھی ان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کراؤ، صلح کراؤ شریعت کے مطابق، اور شریعت کے مطابق کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر ہوگی. اللہ کی رحمت کے نتیجے میں وہ اختلاف بھی دور ہو جائے گا، نا اتفاقی بھی ختم ہو جائے گی، دل جو ایک دوسرے سے پھٹ گئے وہ بھی جڑ جائیں گے اور لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. کتنی پتے کی بات بتلائی اللہ پاک اور کیسے کام کی بات ارشاد فرمائی. جہاں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اور وہاں پہ کوئی صلح نہیں ہوتی تو وہ لڑائیاں جیسا بھی میں نے عرض کیا بڑھتے 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 ایک دوسرے قتل پر تک پہنچ جاتی، ایک دوسرے کے مال چھیننے اور لوٹنے تک پہنچ جاتی. ایک وہ اچھی خاصی مصیبت اور ایک طرح سے وبال اور عذاب ہے. اس سے بچنے کا راستہ یہ کہ جتنی جلدی ہو سکے آپس میں اپنے دل صاف کر دو، اور جن کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، جن کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، نا اتفاقی ہوئی، وہ بھی کسی صلح کرانے والے کے انتظار میں نہیں رہے، بلکہ فوراً ہی آپس میں ہر ایک اس بات کا اہتمام کرے کہ میں اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی غلطی مان لو اور اسے کہہ دو بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں. دوسرا بھی اسی طرح عمل کرے، وہ بھی اپنی غلطی مانے اور کہے کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی اور میں اللہ تعالیٰ آپ سے ہی معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگتا ہوں. کیونکہ یہ ان کے ذمے تو ضروری ہے صلح کرنا آپس میں، تو اس سے بھی جھگڑا ختم ہو جائے گا، نا اتفاقی ختم ہو جائے گی اور بے چینی بے قراری ختم ہو جائے گی. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ان کی ایک دوسرے سے مصالحت نہیں ہوتی، تو پھر تیسرے مسلمان کو درمیان میں آنا چاہیے، وہ آ کر کے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے. قاعدہ یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہو. جب کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہوگا، دوسرا اس کی غلطی بتائے گا وہ مانے گا، ذرا سی دیر میں اختلاف ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا اور آپس میں صلح ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی آئندہ انشاءاللہ. اللهم لك الحمد لا نوصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نوصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نوصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفني مسلما والحقني بالصالحين. يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ عافیت نصیب فرما اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ نصیب فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم کو اپنے اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرما اور معاشرت معاشرت کے احکام و آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ معاشرت کے آداب اور احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری سب کی ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری سب کی چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما. ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. مرد دم تک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. مرد دم تک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما, سب ہم کو عطا فرما, سب ہم کو عطا فرما. اور جن جن چیزوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی ہم سب کو بھی ان سے اپنی پناہ عطا فرما, اپنی پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و علی و اصحابہ اجمعین. آمین. تھوڑا سا